فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات محترم حضرات اس آیت سے متعلق جس میں اللہ تعالی نے آیت میں ذکر کردہ اوصاف رکھنے والے مردوں اور عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ان اوصاف کے اوپر میں کلام کرتا چلا آ رہا تھا, آٹھ اوصاف بیان کر دیے تھے. پچھلی مجلس میں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے اوصاف بیان کیے تھے, اور روزے سے متعلق میں نے جتنا بھی اس وقت ذہن میں آیا تھا آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ روزہ ان عبادتوں میں سے ہے کہ جو ہر امت پر کسی نہ کسی صورت میں رہی ہے, لیکن اس امت پر اللہ تعالی نے 30 دن کا یعنی پورے رمضان شریف کا روزہ فرض کر دیا ہے. اور فرض کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقے سے وہ روزے بھی فرض ہیں, اور اس کی فضیلتیں بھی بہت آئی ہیں جو رمضان شریف میں آپ حضرات سنتے ہیں مساجد میں. اور دوسری قسم روزوں کی وہ تھی جو ان کے علاوہ ہیں, اور وہ روزے سنت ہیں یا نفلی ہیں. نفلی روزے جو ہیں ان کے اندر اختیار ہے چاہے جتنے رکھ لے, لیکن اس کا خیال رکھے کہ اتنے زیادہ نہ رکھے کہ جس سے اس کی صحت پر اثر پڑے اور قوت اور طاقت کے اندر کمزوری پیدا ہو. جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں ایک حدیث سے اس کو بیان کیا تھا, اور جو روزے سنت ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیے تھے کہ محرم کے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا یعنی 9 تاریخ تک کا روزہ, اس کی بڑی ترغیب آئی ہے حدیث شریف میں. اسی طریقے سے محرم کے روزوں کی ترغیب آئی ہے. شعبان کے اکثر مہینے روزے رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیان تو پچھلی مجلس میں ہو گیا تھا, اور یہاں تک 8 اوصاف اور خوبیاں بیان کی تھیں اللہ تعالی نے ان مردوں کی اور ان عورتوں کی. 2 باقی رہ گئے ہیں, گویا 10 اوصاف اس آیت کے اندر بیان کیے. ایک وصف ہے والحافظین فروجہم والحافظات, کہ وہ مرد جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں, اور وہ عورتیں کہ جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں. اس کا مطلب ہر ایک سمجھتا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو بدکاری سے محفوظ رکھتے ہیں, اس کے قریب تک نہیں جاتے. شاید آپ کے سامنے کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2 عبادتیں تو وہ ہیں کہ جو ہر شریعت کے اندر رہی ہیں, ایک نماز اور ایک روزہ, اور 2 ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ جو ہر شریعت کے اندر وہ ممنوع رہے ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ان کی اجازت نہیں دی گئی. حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمحے کے لیے بھی ان کبیرہ گناہوں کی اجازت نہیں دی گئی. ان میں سے ایک تو جھوٹ تھا, جس کے بارے میں پہلی کچھ مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں, اور دوسرے یہ بدکاری, کہ اس کی اجازت کسی شریعت میں نہیں ملی, ایک لمحے کے لیے نہیں ملی. یہ اتنا بدترین گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں اس قدر سخت قسم کا یہ گناہ ہے کہ دوسرے کبیرہ گناہ اس سے پیچھے ہیں. اس لیے کہ اس گناہ میں مبتلا ہونے والوں کی نہ تو خانگی زندگی صحیح رہتی ہے, اور نہ ان کا نسب صحیح رہتا ہے, اور نہ ان کے اخلاق اور کردار شرافت والے رہتے ہیں، بلکہ وہ تو حد انسانیت سے نکل جاتے ہیں. ایسی بدترین چیز کی اجازت کیسے دے دے اللہ تعالی؟ ہر شریعت میں اس کی اجازت، کسی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی. نسب جو ایک بڑی اچھی چیز ہے اس دنیا کے اندر، اور کبھی موقع ہوا تو میں اس پر آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے عرض کروں گا، یہ تباہ ہو جاتا ہے. نسب کی حفاظت ضروری ہے، اپنے خاندانی نسب کی حفاظت بہت ضروری ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اس بدکاری کی وجہ سے یہ نسب بالکل تباہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہر ایک جانتا ہے. نسبی شرافت اللہ تعالی نے رکھی، ہر نسب کے اندر، ہر خاندان کے اندر ایسے کچھ امتیازات اور خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو ان کے لیے خصوصی اہمیت کا درجہ رکھتی ہے. سب سے عالی نسب، سب سے اونچا خاندان اور سب سے اونچا قبیلہ اس پورے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. چنانچہ اس قبیلے کا نسب اوپر تک محفوظ تھا، آپ سے لے کر بلکہ اور نیچے سے لے کر ان کے جد امجد تک یہ پورا نسب بالکل محفوظ تھا. زبانی یاد تھا، اپنے آبا و اجداد کے کارنامے ان لوگوں کو زبانی یاد تھے، وہ نسلم بعد نسل وراثت میں ان کو ملتے رہتے تھے. اتنا یقین رکھیے، جیسا کہ سیرت کی روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک چلا ہے، آپ کے جد امدد کا نام ہے عدنان، عدنان تک یہ نسب چلا ہے. اس پورے خاندان میں کسی ایک عورت نے بدکاری نہیں کی، کسی ایک مرد نے نہیں. کم سے کم یہ 17 آبا و اجداد ہیں اوپر تک. ان 17 آبا و اجداد میں سے نہ کسی مرد نے یہ کام کیا، نہ کسی عورت نے یہ کام کیا. اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہے اس نسب کو. آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کا ایک ہی واقعہ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آبا و اجداد کو اور آپ کی جدات و امہات کو کس قدر محفوظ رکھا ہے اس بدترین گناہ سے. عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، سیرت کی روایت ہے، سیرت ابن اسحاق میں موجود ہے، کہ چونکہ یہ بات تو مشہور ہو ہی چکی تھی کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر آپ کا ذکر خیر اور آپ کی بشارت اور خوشخبری بڑے واضح انداز میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی. یہود اور نصارہ میں سے جو ان کے متبحر عالم تھے اور حق پسند عالم تھے، وہ یہی کہتے کہ ان قریب آپ کی پیدائش ہونے والی ہے، اور یہ بھی معلوم تھا انہیں کہ آپ کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوگی، اور یہ بھی ان کی کتابوں میں آیا تھا کہ آپ کی ہجرت مدینہ منورہ میں ہوگی، جسے اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا. تو اس لیے یہ یہودی علماء اور یہود کے جو بڑے بڑے اچھے لوگ تھے، اور اسی طرح نصارہ کے، وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ آپ کی ولادت کہاں ہونے والی ہے، کون سے نسب اور خاندان میں ہونے والی ہے. انہی میں سے ایک راہبہ تھی، یعنی جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو گئی تھی، اور یہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ عورتیں بھی ان کی راہبہ بن جاتی تھیں اور مرد بھی راہب بنتے تھے، یعنی تارک الدنیا. وہ راہبہ عورت جو تھی اسے یہ معلوم ہو گیا اپنی کسی کتاب سے کہ آپ کی پیدائش ان قریب ہونے والی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلک رہا ہے، اسے یہ معلوم ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلکتا تھا آپ کے آبا و اجداد میں. قصہ لمبا ہو جائے گا لیکن جب یہ بات آ گئی تو عرض کر دوں، وہ نور جھلکتا تھا ان کی پیشانی سے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان کی عزت کرتا تھا اور ان کا احترام کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا تھا. اصحاب فیل کا واقعہ آپ نے سنا ہے، قرآن کریم میں اس کو بہت مختصر طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اسی موقع پر جبکہ اصحاب فیل مکہ معظمہ پر حملہ کرنے والے تھے اور یہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے طائف کے راستے سے، یہ غالباً میدان عرفات میں تھے. مکے والوں نے مکہ خالی کر دیا تھا، مکے والوں کے اونٹ چر رہے تھے ادھر ہی مزدلفہ اور عرفات کی طرف. بڑا ظالم بادشاہ تھا وہ، جس کا نام ابرہہ تھا، اور وہ یہ عزم لے کر آیا تھا کہ کعبہ مکرمہ کو ہاتھیوں کے بلڈوزروں سے میں بالکل تباہ کر دوں. اس کے لشکر نے عبد المطلب کے جو آپ کے جد امجد ہیں 200 اونٹ پکڑ لی، اس لیے کہ جب دشمن کا لشکر آتا ہے تو وہ اسی طریقے سے تاخت و تاراج کرتا چلا جاتا ہے. عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ مکے سے نکلے اور بادشاہ کے پاس یعنی ابرہہ کے پاس پہنچے. ابرہہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا. ظالم بادشاہ جس کے دل میں ذرا سا بھی رحم کا شائع بنے اور تباہ کرنے کے لیے آیا تھا مکہ معظمہ کو اور وہاں کی آبادی کو، جب ابرہہ نے دیکھا عبد المطلب کو تو ایک دم کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نور نبوت نے اثر کیا، وہ نور نبوت ان کی پیشانی میں جھلک رہا تھا. وہ نیچے اتر کر بیٹھ گیا، بات چیت شروع کی. عبد المطلب نے کہا آپ کے فوجی نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، انہیں چھڑوا دو. کہنے لگا جب آپ آئے تھے تو میں تو بڑی عزت کے ساتھ ملا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کعبے کے سلسلے میں کچھ کہنے آئے ہیں، لیکن اب میرے دل میں آپ کی وہ عزت نہ رہی. آپ نے اپنے 200 اونٹوں کا تو اونٹوں کی تو گفتگو کی مگر کعبے کے سلسلے میں کچھ نہ تھا. عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں تھا اس لیے میں نے گفتگو کی، کعبے کا مالک کوئی اور ہے وہ تمہیں دیکھ لے گا. چنانچہ دیکھ لیا کعبے کے مالک نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نور نبوت ایسے ہی آپ کے آبا و اجداد میں جھلکتا ہوا چلا آ رہا ہے. عبداللہ جو صاحبزادے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں عبد المطلب کے، ان کی پیشانی پہ بھی نور نبوت جھلک رہا تھا. وہ راہبہ تمام تحقیقات کرنے کے بعد آ گئی اور مکہ معظمہ کی آبادی کے باہر ایک خیمہ اس نے ڈال لیا اور رہنے لگا. ایک دن عبداللہ ادھر سے گزرے، اس نے دیکھا اور دیکھ کر فوراً باہر نکل گیا، کیونکہ اس نے تاڑ لیا تھا اور شناخت کر لیا تھا کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت ہے. اور آ کر اس نے ان کو دعوت گناہ دی. عبداللہ نے کہا تو مجھ سے یہ بات چاہتی ہے؟ خدا کی قسم یہ حرام ہے میرے لیے. حالانکہ ان کا کوئی دین نہ تھا, کچھ نہ تھا, لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. اور یہ کہہ کر آگے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد, شاید ہفتے بھر کے بعد, پھر واپسی ہوئی ادھر سے, تو پھر نکل آئی. اس نے کہا عبداللہ میں کوئی خواہش عورت نہیں ہوں, یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کر کے آئے ہو؟ اس لیے کہ وہ نور نبوت جو میں نے تمہارے پیشانی میں پہلے دیکھا تھا اب مجھے نظر نہیں آ رہا. عبداللہ نے کہا کہ میں نے آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا ہے, وہاں سے آ رہا. کہنے لگی بس ٹھیک ہے, میرا اور کوئی مقصود نہ تھا, وہی نور نبوت میں حاصل کرنا چاہتی تھی. اور یہ کہہ کر اس نے خیمہ اکھاڑا اور چلی. میرا مقصود یہ تھا کہ دیکھیے اللہ نے کس طرح محفوظ رکھا. حالانکہ مکے کے لوگ, مکے کے کافر اس زمانے میں اس بدکاری کے اندر بہت مبتلا تھے, مرد بھی اور عورتیں. لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کو ایسا محفوظ رکھا ہے اس بدکاری سے اور اس کبیرہ گناہ سے کہ نہ مردوں میں اوپر تک کوئی ایسا کرنے والا نکلا, نہ کوئی عورتوں میں ایسا کرنے والی. اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی عظیم چیز ہے اللہ کے یہاں اور اس دنیا میں اس کے کیا کیا فائدے. تھوڑے سے فائدے اس دنیا کے اندر میں بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ تھی کہ نسب کی حفاظت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. جیسا کہ آپ یورپ اور امریکہ کے شہروں میں دیکھتے ہیں, وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں. وہاں بھنگی کی اولاد پیدا ہوتی ہے ایک شریف زادی سے. کیا یہ بات نہیں ہے؟ ذرا بتائیے آپ کیوں؟ اسی بدکاری کی وجہ سے. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایسی اولاد پیدا ہوگی تو اس کی اخلاقی تربیت کون کرے گا, اس کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا, اس کے اس دنیا میں رہنے سہنے کے طریقے کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رہیں گے. نہ کوئی ان کو تعلیم دینے والا ہوگا, نہ کوئی ان کی تربیت کرنے والا ہوگا. اس لیے کہ ایسی اولاد جو ہوتی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. ماں توجہ نہیں کرتی, باپ توجہ نہیں کرتا. باپ کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ توجہ کرے؟ ماں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ توجہ کرے؟ نسل انسانی کو تباہ کیا جاتا ہے. کیسے اس کی اجازت دے دی جائے؟ انسانی شرافت کا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ اس گناہ عظیم سے باز رہے, ورنہ یہ شرافت ماری جائے گی. ایسے ہی اس گناہ عظیم میں مبتلا ہونے والے اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اخلاق نام اس کا نہیں ہے کہ سامنے آ گئے تو بہت جھک کر مل لیا, مسافہ کر لیا, سلام کر لیا, خیریت پوچھ لی. اخلاق اس کو نہیں کہتے. اخلاق نام ہے دوسرے بھائی کے احترام کرنے کا. یہ خلاصہ ہے تمام اخلاق کا. اپنے مد مقابل اور اپنے سامنے والے کا احترام کریں اس کی شان کے مطابق. یہ اس گناہ عظیم میں مبتلا ہونے والے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. جو کثرت سے اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو جاتا ہے. معاشرے میں, یعنی شریف معاشرے میں, معاشرے تو بہت سے ہیں, شریف معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کریم نے اس کو روکا ہے. اور قرآن کریم میں بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اس کی برائی بیان کی گئی. ایک آیت میں تو فرما دیا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. کہاں یہ گناہ عظیم کرنا تو بہت بڑی بات ہے, تم اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. لا تقربوا, اس گناہ عظیم کے قریب بھی نہ پھٹکو. کیا مطلب ہے قریب پھٹکنے قریب نہ پھٹکنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راستے اس گناہ عظیم تک جاتے ہیں ان کی طرف بھی نظر نہ کرو. قریب نہ پھٹکنے کا یہ مطلب ہے. لیکن یعنی بے پردگی ہے یہ اس کا راستہ بنتی ہے. جہاں جہاں بے پردگی زیادہ ہوگی یا جس خاندان میں یہ وبا پائی جائے گی وہاں پر مشکل سے کہا جا رہا ہے کہ کسی عورت کی عزت محفوظ ہے. بہت مشکل سے کہا جائے. جس شہر جس قریے اور جس بستی کے اندر بے پردگی زیادہ ہوگی وہاں پر یہ گناہ کبیرہ زیادہ ہوگا. اس لیے کہ بے پردگی بڑا سبب ہے اس کا جو پہنچا دیتا ہے. یہ بے پردگی پہنچا دیتی ہے اس گناہ عظیم تک. جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور جیسے پابندی لگا دی حدیث شریف میں اختلاط مرد و زن کی, یعنی مخلوط اجتماع کی, مخلوط تعلیم کی پابندی. اور ذرا دیکھ لیجئے آپ جا کر, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو کہ جن کالجوں میں یہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے وہاں پر طالبات کی عزت و عصمت کا کیا حال ہے. آپ خود اندازہ لگا لیجیے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات تو کم سے کم پیدا ہو ہی جاتے ہیں کہ ان کی عصمتیں محفوظ ہیں. آگے کا حال اللہ جانے. پابندی لگائی اس کے اوپر, پابندی لگا دی اس کے اوپر کہ بغیر ضرورت کے کسی اجنبی عورت سے بات کرے کوئی, پابندی لگا دی. اس لیے کہ بات چیت بھی ذریعہ بنتی ہے اسی کا. پابندی لگا دی اس کے اوپر کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت خلوت میں بیٹھ جائیں, تنہا بیٹھ جائیں, پابندی ہے اس کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو نتیجہ بالکل ظاہر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک اجنبی مرد اور عورت تنہا بیٹھ جاتے ہوں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے, وہ پھر چھوڑتا نہیں. تو لا تقربوا الزنا کا مطلب یہی ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو, یعنی وہ راستے وہ طریقے اور وہ اسباب اختیار نہ کرو کہ جو اس تک پہنچانے والے ہیں. ایسی پابندی لگائی قرآن کریم نے اس کے اوپر, اور جا بجا ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب, ایک مقام پر فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں قانتات جو فرما بردار ہوں اللہ کی بھی اور اپنے شوہر کی بھی. حافظات للغیب, اور شوہر کے پیچھے اپنی حفاظت کرنے والی ہوں. نیک عورت بتایا ہوں. فالصالحات قانتات حافظات, حافظات للغیب ہے تو یہ بہت وسیع مضمون, لیکن میں مختصر کر کے اسے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نظر میں تو کوئی اس کی اہمیت ہے ہی نہیں. اخلاقی دیوالیہ پن آ جائے تو ہمیں اس کی فکر نہیں, ہماری شرافت کا جنازہ نکل جائے تو ہمیں اس کی فکر نہیں, ہمارا خاندان بدنام ہو جائے اور ہمارا نسب بالکل آلودہ ہو جائے ہمیں اس کی فکر نہیں, اور ہمارے اندر وہ شرافت نسبی باقی رہے یا نہ رہے ہمیں اس کی فکر نہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کی ہر شریف خاندان, ہر شریف طبقہ پورے طریقے سے حفاظت کرتا ہے, اور ایسی حفاظت کرتا ہے کہ اس کی حفاظت میں وہ اپنی جان دے دیتا ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کے نزدیک بھی اور شرفا کے نزدیک بھی معیار شرافت یہی ہے. اگر دنیا میں کسی وجہ سے بدل جائے یہ طریقہ تو اس سے علاج میں نہیں آتا کہ وہ جو اللہ کے نزدیک طریقہ ہے وہ بھی بدل جائے گا. بہرحال تو فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات, وہ مرد جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے اپنی, اور وہ عورتیں کہ جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے، من تکفل ما بین لحیہ ورجلہ اتکفل له الجنہ. ہر امتی سے فرمایا آپ نے، قیامت تک جتنی امت آنے والی ہے ان سب سے فرمایا، ہر مومن سے ہر مومنہ سے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے مجھے ضمانت دے دے دو چیزوں کی، دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی. من تکفل ما بین لحیہ و ما بین رجلہ، ضمانت دے دے جو مرد یا جو عورت اس امت کی اس چیز کی کہ جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ اس زبان کو وہ استعمال نہیں کرے گا غلط کام، غلط بات میں، ایک تو اس کی وہ ضمانت دے دے. وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس ایک اس کی ضمانت دے دے. آپ سمجھ گئے ہوں، دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے. فرمایا اضمن لہ الجنہ، تو میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت کا. دو کام کر لے مرد اور عورت، یعنی ان فرائض کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں، یہ وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، یہ کام دو کر لے کہ ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور دوسرے دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کرے. حفاظت کا مطلب آپ سمجھی گئے. تو فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اسے جنت دلواؤں گا، میں اسے جنت میں داخل کراؤں گا. یہ بھی وہی چیز ہے. تو دیکھ لیجئے جتنے شریف النسب خاندان ہیں ان کے یہاں کیا طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ نہیں ہے جو آج ہم نے اپنا لیا اس معاشرے، گندے معاشرے میں، اور وہی اسی طریقے پر ہم لے کر چل رہے ہیں اس معاشرے کو کہ جس سے آج پناہ مانگ رہے ہیں اہل یورپ اور اہل اور امریکہ کے مبصرین اور ان کے عقل مند لوگ پناہ مانگ رہے ہیں. اپنے معاشرے کو ہم اسی طرف زبردستی دھکیل رہے ہیں، زبردستی دھکیل رہے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ معاشرہ، اس معاشرے کی عورتیں اور اس معاشرے کے مرد اصل کے اعتبار سے نہایت ہی پاکیزہ ذہن رکھتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ جائیے جہاں پر بھی یہ بات پائی جاتی ہے وہاں پر ان کے ذہن پاکیزہ ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں اپنی ان کے ذہن نہایت پاکیزہ ہیں، اصل کے اعتبار سے یہ پاکیزہ ذہن رکھتے ہیں. لیکن اللہ جانے کون سی دشمن قوت ہے جو ہمارے معاشرے کو زبردستی دھکیل رہی ہے دنیا کی تباہی کی طرف بھی اور آخرت کی تباہی کی طرف. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے. وہ طریقے ایجاد کیے ہیں، وہ طریقے رائج کیے ہیں، وہ منصوبے اس معاشرے اور امت کے اندر پھیلائے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ امت آج بالکل ہی گناہ آلود معاشرہ بن کر رہ گئی، خصوصاً بڑے شہروں میں. جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بہرحال میرا مقصود تو یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا کبیرہ اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ تمام عالی نسب اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک یہ اس قدر بدترین جرم ہے، کیونکہ اس میں خاندانوں کی تباہی ہے، اس کے اندر نسلوں کی تباہی ہے، اس کے اندر اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی تباہی ہے کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے اور ثبوت صحیح طریقے سے اس کا ہو جائے تو یا تو 100 کوڑے لگیں گے یا اس کو سنگسار کیا جائے. یہ اتنا بدترین گناہ ہے اللہ کے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. جھوٹ بولنے پر کوئی سزا نہیں دنیا میں، چغلی کھانے پر دنیا میں کوئی سزا نہیں، اور کوئی دوسرا گناہ کر لے کوئی سزا نہیں دنیا میں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا دنیا میں، وہ کوڑوں کی سزا ہے یا سنگساری کی سزا ہے. اس لیے کہ یہ بہت عظیم اور بڑا کریہ قسم کا گناہ ہے. یہ صرف ایک مرد اور ایک عورت تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ ان دونوں کے خاندانوں تک سرایت کرتا ہے، پھر ان کی نسل تک سرایت کرتا ہے. شرافت انسانی تباہ ہو جاتی ہے، اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد گھریلو زندگی جو اس دنیا کے اندر سکون کا ذریعہ ہے، گھریلو زندگی اگر صحیح ہے تو سکون بھی ہے، اور اگر گھریلو زندگی میں انتشار ہے تو پھر سکون بھی نہیں. یہ گھریلو زندگی تہو بالا ہو جاتی ہے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں پر. اگرچہ بیوی کو پتہ نہ چلے، اگرچہ شوہر کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کے جو منحوس اثرات ہیں وہ اس گھر پر آ جاتے ہیں. اس گھر کے اندر کہ جہاں پر یہ کام اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے ہر مومن کے گھر کو، جہاں پر یہ بدترین گناہ ہوتا ہے، وہاں پر حدیث شریف کے اعتبار سے دو چیزیں، دو بلائیں، دو مصیبتیں فوری آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیماریاں وہاں پر کثرت سے ہو جاتی ہیں، اور جب بیمار خود ہو جائے آدمی یا اس کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہو، سکون رخصت ہو جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس گھر کے اندر یہ موت کی کثرت ہو جاتی ہے. آج ایک مرا، کل کو دوسرا مرا، پرسوں کو تیسرا مرا، آج ایک کے گولی لگ گئی، کل کو دوسرے کسی حادثے کا شکار ہو گیا، پرسوں کو کوئی دریا میں ڈوب گیا، کوئی کہیں. یہ حوادث آتے ہیں، یہ ان گھروں میں آتے ہیں کہ جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں. اللہ محفوظ ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسی بس مزے لوٹ رہے ہیں، مزے لوٹ کر ہم چین سے رہیں گے. چین سے نہیں رہیں گے. حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جہاں پر یہ کام ہوتا ہے، بدترین کام، وہاں پر بیماریاں بہت آتی ہیں، اور وہاں پر موت کی ارزانی ہوتی ہے، موت کثرت سے ہوتی ہے. صاحب کیا پایا ہم نے اس سے، بتائیے کون سی چیز ہم نے حاصل کی. کیا عرض کروں، ہم نے تو اپنے آپ کو بگاڑ دیا. اپنی آنکھیں بند کر کے اور عقلوں پر پردہ ڈال کر ہم نے اپنی زندگی ان شیطانوں کے حوالے کر دی جو یورپ اور امریکہ سے آئے، ان کے حوالے کر دی. اپنے آپ خود سوچنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا. آنکھیں کھولنا ہم نے، آنکھیں کھول کر دیکھنا ہماری عادت نہ رہی، اور اپنے مستقبل اور اپنے انجام سے ہم بالکل بے خبر اور غافل ہو گئے. دنیا میں بھی اس میں نحوستیں آتی ہیں، کوئی چین نہیں ملتا، گھریلو زندگی تباہی کا شکار بن جاتی ہے. آج دیکھ لیجئے آپ یورپ اور امریکہ کے گھرانوں کو، شاید ہی چند گھرانے ایسے ملیں، مشکل سے 5% گھرانے ایسے ملیں گے کہ جن کی گھریلو زندگی پرسکون ہو، 5% مشکل سے ملیں گے، جبکہ 95% وہ ہوں گے کہ جو گھریلو زندگی کے انتشار میں مبتلا ہوں گے. آج ایک کو طلاق دی، کل کو دوسری کو طلاق دی، پرسوں کو تیسری کی طلاق دی، تیسری کو طلاق دی. اس طریقے سے کہیں گھر بنتے؟ اس طریقے سے کہیں پر کہیں سکون حاصل ہوتا ہے؟ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں آنکھیں کھولنا چاہیے. اسی طریقے سے گھریلو زندگی بھی خراب، انفرادی زندگی بھی خراب، کیونکہ ایسے شخص سے پھر شریف عورت اور شریف آدمی بچتا ہے، اس کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا. جب معلوم ہو جائے کہ یہ ان کرتوتوں کا ہے تو پھر اسے قریب نہیں پھٹکنے دیتا. مرد کے اندر اگر یہ کرتوت پائے جائیں تو اس سے عورتیں جو شریف عورت نہیں وہ بھاگتی. عورت کے اندر اگر یہ کرتوت پائے جائیں تو مرد بلکہ خاندان اور گھر والے اسے گھر سے نکالتے ہیں. کیا ملا ہے بتائیے، کون سا فائدہ حاصل ہوا؟ جبکہ اس کے برخلاف قرآن کریم جس کی تعلیم دے رہا ہے کہ حفاظت کرو اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، یہ ایسی بہترین تعلیم ہے کہ دنیاوی پرسکون، خاندانی معاشرہ نہایت برکت والا، بلکہ برکتوں سے لبریز، اور انتہائی پرسکون زندگی ایسے معاشرے کی اور ایسے لوگوں کی کہ جو حفاظت کرتے ہیں اپنی. اور اسی طریقے سے شرافت ان کے ہاں ایک معیار ہوتا ہے اور وہ ہر غیر شریف اور بری حرکت کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں. اس لیے صاحب یہ قرآن کریم نے نوا وصف اور نوی خوبی یہ بیان فرمائی کہ والحافظین فروجہم والحافظات, جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں اور جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. آخرت کے لیے بھی وعدہ فرما لیا اللہ نے کہ ہم نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے, اس لیے دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو, جب ہمارے دربار میں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس مشقت کے نتیجے میں ہم نے تمہارے لیے کیا کیا اجر تیار کر رکھا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنا دیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری تمام خواتین کو پاک با زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ان جالوں سے اور ان چالوں سے جو دشمن نے ہمارے چاروں طرف بچھا رکھا ہے محفوظ رکھیں اور ہمیں خود بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کے احکام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں, موجودہ معاشرے کے تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو پوری طرح محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بار